خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے سنجیدہ سیاسی مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ایسے موضوعات پر کہ جن پر بات کرتے ہوئے لوگ عام طور پر ہچکچاتے ہیں۔ الف مکالمے کی جانب سفر ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی حدود آرڈیننس کے تعلق سے۔ بنیادی گفتگو پہلے پروگرام میں ہوئی۔ حدود آرڈیننس پہ گفتگو کا آغاز تھا کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اس پروگرام میں ہمارے معزز شرکا حدود آرڈیننس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، پچھلے پروگرام کی کچھ جھلکیاں۔
شراب نوشی کی کوئی سزا اسلامی شریعت میں مقرر نہیں کی گئی۔
ٹھیک ہے،
دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب نوشی کرنے والوں کو کچھ تھوڑی بہت ایزا دے دی جاتی۔
جو نہیں ہے قرآن پاک میں، ظاہر ہے میں کیوں کہوں کہ اس کی سزا دے دیں؟
اچھا،
وہ کہہ رہے ہیں ہی نہیں قرآن پاک میں، تو میں کہوں گی قرآن پاک میں نہیں ہے مگر آپ ضرور سزا دے دیں۔
جو جناب رضا ہے، میں اس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں 100 کوڑے تو مزدور ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے نا، اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو
مجھے اس لیے شادی شدہ ہے، مجھے اعتراض ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگ تشریح کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ بہت انجسٹسز پھیلیں گی، یہاں پہ غریب لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔
یہ آرڈیننس قطعی قرآن کے مطابق نہیں ہے۔
محترم ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ معزز پینل کے یہی اراکین تھے جو آج ہیں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، ملاحظہ فرمائیے پیکج۔
17 سالہ نازیہ بشیر کراچی کے ایک مدرسے میں بچیوں کو قرآن حفظ کراتی تھی۔ مدرسے کے مالک نے اس کو اغوا کر لیا اور اس کی بے ہمتی کی۔ مستقل دھمکیوں کے باوجود نازیہ 1 سال سے اس کے خلاف زنا بالجبر کا کیس لڑ رہی ہے۔
مجھے کوئی ایسی جگہ پہ لے کے گئے جو مجھے نہیں معلوم کہاں لے کے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے دن اس نے مجھ سے سائن کروائے اور سائن کروا کے یہ کہنے لگا کہ اب تو تمہارا تو کوئی کام نہیں ہے، اب تمہارے گھر والے ظاہر ہے میرے حوالے کریں گے، کسی اور کو دے نہیں سکتے، تم سائن کرو میں تمہیں واپس کر دوں گا، ان کے حوالے کر دوں گا۔ پھر 12 اکتوبر کو انہوں نے مجھے کہا 4 بجے کے 6 بجے میں تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کروں گا، اگر تم لوگوں نے کسی کو اطلاع دی، پولیس میں اطلاع دی تو ہم۔
اس کیس میں خواتین کے حقوق کی ایک تنظیم نازیہ کی مدد کر رہی ہے۔
میرے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو اس میں حدود آرڈیننس کے تحت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو ثابت ہو رہا ہے میڈیکل رپورٹ سے کہ یہ آفینس اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اگر وہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو جیسے وہ زعفران بی بی کے ساتھ ہوا ہے، اس طرح کے ہر لڑکی زعفران بی بی یا ہر عورت زعفران بی بی بن جاتی ہے۔
عورت زبل بجل نہیں کرواتی کبھی، مرد کرتا ہے زبل بجل۔ مرد کو سریام زمین آدھا گاڑ کر اس کے مسالے ڈال کر دہی ڈال کر اس کو، اور کتے اس کے اوپر چھوڑ دی جائیں، اس کے اوپر
کبے
کتے نہیں کتے چھوڑ دی جائیں، خوخار قسم کے درندے شیر کی طرح سے، تاکہ اس کو یہ پتہ لگے دنیا کو عام شرے عام ہونا چاہیے۔ یہ
میرے نصیب زنا بالرضا بالجب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بالرضا میں 2 مجرم ہیں جو ایک ساتھ اللہ تعالی کی جو احکام کی منافی کردار ادا کر رہے ہیں، اور جبکہ بالجبر میں صرف ایک مجرم ہوتا ہے، دوسرا مظلوم ہوتا ہے۔
ان قوانین سے پہلے پاکستان پینل کوڈ کے تحت شادی کے باہر جنسی تعلقات رکھنا ایک جرم نہیں بلکہ ذاتی مسئلہ تھا، جس کی شکایت صرف مرد کے خلاف کی جا سکتی تھی اور حکومت کا دخل نہیں تھا۔ بہت کم مرد اس الزام میں گرفتار ہوئے۔ 1979 میں پاکستان کے تمام جیلوں میں صرف 70 عورتیں قید تھیں۔ جنا آرڈیننس کے نافذ ہونے کے 10 سال بعد یہ تعداد 6000 تک پہنچ گئی۔
یہ حدود اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صحیح طریقے پر نہیں کیا گیا اور انتظامی خامیاں اس کے اندر ہیں۔
حدود آرڈیننس کو 1979 میں اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق نے نافذ کیا تھا۔
مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب اسلام کا لیبل کسی چیز پر لگا لیا جاتا ہے تو پھر لوگ ڈر جاتے ہیں اور بولتے نہیں۔
ان قوانین میں کچھ ایسی سزائیں شامل ہیں جن کی مذہبی حیثیت متنازع ہے، جو تعزیر اور حد کے کیسوں میں دی جا سکتی ہیں۔ تعزیر میں چند عورتوں کو کوڑے لگ چکے ہیں۔ حد کے حوالے سے نچلے کورٹس انصار کی سزائیں سنا تو چکے ہیں، لیکن اپیل میں اعلی عدالتوں نے ہمیشہ ایسے فیصلوں کو مسترد کیا۔ 1981 میں حضور بخش کیس میں وفاقی شرعی عدالت نے اس سزا کو غیر اسلامی قرار دیا، جس پر دینی جماعتوں نے احتجاج کیا۔ 1983 میں ایک نئے بینچ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔
مگر ہزاروں عورتیں صرف قید خانے میں ڈلی ہیں, سزا نہیں مل سکی, وہ بھی اسی لیے بچی کہ چار شہادتیں نہیں تھی.
حدود آرڈیننس کی مخالفت اور حمایت کرنے والے اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں. بینا سرور, جیو کراچی.
محترم ناظرین, پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا. گفتگو کا آغاز ہم جابر گاندھی صاحب سے کرتے ہیں. جابر گاندھی صاحب, حدود آرڈیننس جس کے کثرات اس معاشرے پہ کیا مرتب ہوئے اس کی جھلک ہم نے دیکھی پیکج میں. حدود آرڈیننس پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ 10 فروری 1979 کو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ قانون کیوں آیا؟ کیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا فرق پڑ گیا؟ اس کے محرکات کیا تھے؟
یہ بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت ایک فوجی حکومت تھی. انہوں نے جو کچھ پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا وہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں تھا, اور اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی جرائم کی ایک پوری تاریخ ہے. اگر آپ اسلامی شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آرڈیننس نافذ کیے جائیں. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ فوجی عامروں کو یہ اختیار دیں کہ وہ جس قانون کو چاہے نافذ کر دیں. اس کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ مذہبی لوگوں کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ ہم پر پاپائیت مسلط کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی قوم میں تمام اس طرح کے قوانین کے بارے میں, اسلامی شریعت کے حکام کے بارے میں کھلی بحث ہونے دیں. آپ اس کے لیے اچھے ادارے بنائیں جن اداروں کے ذریعے سے اس پر کام ہو. ہمارے اس پر کوئی کام نہیں ہوا. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جس جگہ علامہ اقبال نے سوالات چھوڑے تھے اپنی کتاب میں, اس کو کسی نے درخور اطلاع ہی نہیں سمجھا کہ وہ کیا سوالات ہیں. یعنی قرآن مجید کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے, حدیث کی کیا نوعیت ہے, سنت کو کس طرح اس کے ساتھ ملحق کرنا ہے, جو انٹرپریٹیشنز اور تعبیریں اس وقت رائج ہیں ان کے بارے میں کیا کام کرنا ہے, اس پر ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہوا. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کسی قانون کو ملک کے اندر پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نافذ نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کا قانون سب مسلمان مانیں گے, سنت میں اگر کوئی بات کہی گئی سب مسلمان اسے تسلیم کریں گے. اصل سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک مخصوص انٹرپریشن کو ایک مخصوص مذہبی طبقے کی تعبیر کے مطابق چاہتے ہیں کہ آرڈیننس نافذ کر دیں. احتجاج اس کے خلاف کیا جاتا ہے, تو آپ اس پہ کھلی بحث ہونے دیجیے. اب یہ موجودہ جو آرڈیننس ہے, یہ اس زمانے میں ایک تحریک چلی, اس تحریک کے نتیجے میں ایک حکومت ختم کر دی گئی. اس تحریک کا سر عنوان یہ نعرہ تھا کہ یہاں نظام مصطفیٰ یا اسلامی نظام نافذ کیا جائے. یہ خالصتاً ایک سیاسی پس منظر تھا جس میں فوجی حکومت کو اپنا جواز فراہم کرنے کے لیے بہت سے اس طرح کے اقدامات کرنے پڑے. یہ اقدامات بے سوچے سمجھے ہوئے, اس کے پاکستان کے معاشرے پر, اسلام پر, امت مسلمہ پر نہایت برے اثرات ہوئے ہیں.
یعنی پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا گیا اور 10 فروری 1979 کو جو حدود آرڈیننس نافذ ہوا وہ بدنیتی پر مشتمل تھا, بدنیتی پر مبنی تھا. اس میں اسلام پسندی کے جتنے اقدامات ہیں وہ نمائشی تھے اور اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
کسی کی نیت کو طے کرنے کا مجھ کو کوئی,
لیکن
میں تو آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بالکل غلط.
اچھا,
کسی فوجی عامر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس طرح قوانین نافذ
پارلیمنٹ کو بائی پاس کرے. میں پہلا سوال آپ سے کروں گا کہ جو 22 کلاز ہیں اس میں, اس آرڈیننس میں, اس میں جو سخم ہے یا اس کے تعلق سے آپ کا جو تاثر ہے وہ بیان فرمائیے. اور ایک سوال آپ کی بات سے یہ اٹھتا ہے, ذہن میں یہ آتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں یہ آرڈیننس نافذ ہوا, ظاہر ہے پارلیمنٹ کو نہیں دیا. اس کے بعد 2 مرتبہ پیپلز پارٹی اور 2 مرتبہ مسلم لیگ آئی حکومت میں, لیکن دونوں نے اس کو بائی پاس کیا اور ویسے کہ ویسے ہی وہ آرڈیننس موجود ہے. ایسا کیوں ہے, اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
ہاں, آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کا پہلا جواب دے دیتی ہوں کہ 2 مرتبہ جب بھی پیپلز پارٹی پاور میں آئی انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک کمیٹی بنائی, اور اس دوسری کمیٹی میں بھی شامل تھی, اور اس کمیٹی کو سربراہ تھے یحیٰ بختیار صاحب, اور ان کی بھی یہ رائے تھی شروع میں کہ اس کو امینڈ کیا جائے, اس کو رپیل نہ کیا جائے. جب ہم ایک شک پائے شک گئے تو انہوں نے کہا اس کا تو پھر رہے گا ہی کچھ نہیں, اس کو تو رپیل ہی کرنا پڑے گا. مگر جب حکمرانوں کو رپیل کرنا ہوتا ہے اور ایک آپ قانون بنا دیتے مذہب کے نام پہ, تو کسی کو بڑا دل گردے والا انسان ہوگا یہاں پہ جو اس کو رپیل کرے گا. اس لیے ہم یہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ, اور جو انہوں نے کہا علامہ صاحب نے, کہ کسی آپ آرڈیننس کو, کسی عامر جب آرڈیننس بنا کے مذہب کے نام پہ یہاں چھوڑ جاتا ہے, تو ہم بغیر یہ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا, اس کو یہ اپناتے ہیں اس طریقے سے کہ جی یہ بالکل ایسا ہے, یہ مذہب کے نام پہ ہے. اور اس کے لیے بحث شروع کرنا آپ دیکھیں 22 سال لگے. جب پہلے پہلے ہم عورتوں نے کہا کہ یہ خراب قانون ہے تو ہمارے پر بڑے کیچڑ اچھالے گئے. دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی بچے کی عمر کا تقاضا نہیں, یعنی کہ اس کے اندر ایک 4 سال کے بچے کو بھی سزا ہو سکتی ہے, اور یہاں پہ 8 سال کے بچوں کو سزا ہوئی ہے اس آرڈیننس میں. تو میں اس کے خلاف ہوں کہ 8 سال کے بچے کو آپ سزا دے دیں جس کو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو فیل میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ ہے کیا چیز. تیسری بات یہ کہ آپ کے یہاں میں نے جو پریکٹیکل آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں یہ اگر قانون کسی طریقے سے مورالٹی کو کرب کرنے کے لیے بنایا گیا تو پھر اس کا آبجیکٹو نہیں حل ہوا، کیونکہ بلکہ آپ نے ایک عورت کو ایک پولیس والے کے سامنے پھینکا اور آپ کو پتا ہے سب لوگ گواہ ہیں، آدمی ہو عورت ہو، پولیس والے ڈنڈے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے اتنی عورتوں کی بے حرمتی کرائی، کیا یہ اسلامی معاشرے میں یہ کروانا جائز ہے؟ تیسری بات میں جو آگے لے جانے کے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک بند دماغ سے بات نہیں سوچنی چاہیے، ہمارے ملک میں یہاں پہ کرسچن بھی رہتے ہیں، یہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں پہ پارسی بھی رہتے ہیں، اور یہ قانون سارے مذہبوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، وہ مسلمان چاہے نہیں ہیں مگر وہ ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں تو ضرور ہیں، کیا آپ کو یہ بحثیت قوم سوچنا ہے کہ کیا یہ قوانین ان پہ لاگو کیے جائیں جو کہ غیر مسلمان ہیں یا نہ کیے جائیں؟ ان کی آپ نے دیکھا کہ ان کی ایویڈنس تو نہیں ہے ہاتھ میں بالکل بھی، اور صرف وہاں پہ ہے کہ اگر ایک غیر مسلم کے گھر چوری ہو تو اگر چور غیر مسلم ہے تو وہ ایویڈنس دے سکتا ہے، آپ ذرا دیکھیں اس کی کانٹرڈکشن، مجھے یقین ہے یہ اسلام میں نہیں ہے مگر اس قانون میں ہے، تو یعنی کہ ایک غیر مسلم دعا کرے کہ یار چور آئے تو غیر مسلم ہی آئے، مگر ہوتا کیا ہے حقیقتاً؟ ایک عورت کے خلاف اگر آج میں نے کیس کرنا ہے، مجھے کوئی مدعا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ہڈیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی خون دکھانے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف یہ جا کے پرچہ کرانا ہے کہ اس عورت کا فیل خراب ہے اور اس یہ عورت فنا شخص ایک نامعلوم شخص اس کی کھڑکی سے بھاگا تھا، عورت کو پکڑ کے لے جائیں گے، بیلیبل افینس نہیں ہے، یہ کمپاؤنڈبل نہیں ہے، اس کے اندر پہلے پہلے جب ہم بیل کرانے جاتے تھے تو اللہ مغفرت کرے جج صاحبان کو، وہ کہتے تھے آپ بدماش عورتوں کی بیل کرانے آئی ہیں۔
جی محترمہ آپ کیا فرمانا چاہتی ہیں حدود آرڈیننس کے تعلق سے؟
میں جی آپ کا جو پہلا آپ نے گامدی صاحب سے سوال کیا تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، اور پھر جو آسما بہن نے کہا اس کے حوالے سے۔ پہلی بات تو جو انہوں نے فرمائی کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے بات، کہ بادی النظر میں تو یہی ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اس کے دور میں ہوا، اب اس کی نیت کیا تھی چلیں اس میں بھی جو بھی چیزیں ہیں، اور نہیں ہونا چاہیے اس میں، بالکل میں خود آئی ایگری کہ کسی بھی ڈکٹیٹر کو آ کے تو اس طرح سے قانون نافذ نہیں کرنا چاہیے، اس کو پارلیمنٹ سے آنا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے دیے، لیکن جو طریقہ تھا اس میں جو لوگ جانتے ہیں اور وہ اس کو بیان نہیں کرتے اور پھر اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ بھی شاید دیانتداری کے منافی بات ہوگی، اس میں 12-13 رکنی کمیٹی تھی جس کے نام میرا خیال ہے ان میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے 14 مہینے کام کیا، ڈاکٹر محمود احمد غازی ابھی زندہ ہیں اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے خود یہ ڈرافٹ کیے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 14 ماہ ان پر کام کیا، پھر ان کو کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد جو 8ویں ترمیم پر بحث ہوئی 37 دن تک، اس میں ٹھیک ہے اس پر بحث نہیں ہوئی، ہونی چاہیے، میں اس کے ساتھ اگری کرتی ہوں، اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ آئیں ان پر ڈیبیٹ ہو، لیکن ریپیل کی جو بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی جو انہوں نے یہ کہی کہ 8 سال اور 9 سال عمر کا جو مسئلہ اٹھایا، یہ ٹھیک ہے بات ان کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی تو معیار مقرر کرنا تھا نا، یا تو آپ عمر رکھ لیتے
یا بلوغت
رکھ لیتے، اب بلوغت چونکہ اسلام کے قریب تر ہے یا اس افینس سے ریلیٹڈ ہے جس پر آپ سزا دے رہے ہیں، تو آپ کو بلوغت پر اعتراض ہے؟
بلوغت سے نیچے بھی اس میں سزا ہے؟
نہیں بلوغت سے نیچے
میں آپ کو دکھا دوں، اس کو جو بلوغت سے اوپر ہے
میری بات
پوری، تاجر کی بلوغت سے نیچے
بھی سزا ہے۔ اگر خرابی فرض کیا ان کے خیال میں وہ خرابی ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بات ہو، سفارش لائیں کہ عمر کو نہ بنائے، بلوغت کو نہ بنائے، عمر کو بنا لیں۔
اس کے بعد
اچھا پھر جو یہ کہنا ہے، یہ والی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ایک پیکج آیا اس کا دستور کا آپ کا، ایک پیکج آپ کا پاکستان پینل کوڈ کا جو 1900 کب سے ہے جی، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، 1909 سے انگریز کا قانون ہے وہی چل رہا ہے، اس قانون کے تحت یہ تھا کہ بے رضا کوئی جرم نہیں ہے، اگر اس میں جبر ہے تو وہ جرم ہے، اگر شوہر مائنڈ نہیں کرتا اس کو تو بے رضا کوئی جرم نہیں ہے۔
اور شوہر اگر کی بات ہی نہیں،
شوہر اس لیے کہ اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہے جو کہ شادی کا ایک معاہدہ تھا، اس کی خلاف ورزی ہے،
ایسے نہیں۔ اچھا جسٹس صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور کیونکہ جسٹس صاحبہ یہ بات کہہ رہی ہیں،
میں نے تو دفعہ پڑھی ہے، میں تو اس پہ کہہ رہی ہوں۔
آپ یہ فرمائیے، آپ یہ فرمائیے کہ جو حدود آرڈیننس جو آج زیر بحث ہے اس ایوان میں، آپ یہ فرمائیے کہ وہ حدود آرڈیننس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کے لیے، اس مملکت کے لیے کیا بہتری کی نوید لے کر آیا ہے یا نہیں لے کر آیا ہے، ریپیل کر دیا جائے یا اس کو امپروو کیا جائے، ری ڈیزائن کیا جائے، آپ کیا فرماتی ہیں؟
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو قانون ہم نے بنایا اس کی ڈرافٹنگ کے جو نفاذ ہوا، جو انہوں نے ایک ایک انسیڈنٹس گنوایا ہے،
سکم ہے،
سکم اس کے نفاذ میں ہے،
آرڈیننس میں نہیں ہے،
آرڈیننس میں
جسٹس صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں
تو پھر اس کی یہ لائیں، یہ انسیڈنٹ لائیں،
اگر وہ تو لائیں،
میری ایک بات دیکھیں جی، میری پلیز مکمل ہو جائے، اب دیکھیں ایک اصول ہوتے ہیں، اصولوں کے نفاذ کے لیے انسیڈنٹس پھر آگے جب آپ اس کو، مثال کے طور پر میں ڈاکٹر ہوں، ایم بی بی ایس کی میری کتابیں ہیں، اب میں جب علاج کرنے چلتی ہوں تو بہت سارے مرض ایسے ہیں جن کا ایک براہ راست علاج تو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ تو میں اس اصول پر بیس کرتے ہوئے اس کا علاج کروں گی اور اس علاج کی ایک نظیر بنتی جائے گی۔ اب اگر ایک خاص مرض کا علاج ایکسیپشنل کیس میں نے پکڑ لیا اور اس کا وہاں پہ علاج نہیں تھا تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ میڈیسن کی کتاب ہی غلط ہے، اس کو پھینک دو۔ ایکسیپشن کے لیے نہیں ہوتے قانون، قانون تو ایک عموم کے لیے ہوتا ہے۔
اگر ملیریا کا علاج ٹائیفائڈ پہ دے رہا پھر تو
ایکسیپشن جو ہیں، ایکسیپشن جو ہیں اس ایکسیپشن کے لیے تو تعزیر آپ کی موجود ہے۔
ایکسیپشن ملیریا کا علاج ٹائیفائڈ کا لکھا ہوا،
انہوں نے باتیں ایک ایک دو دو تین کر کے بیان کی کہ جو غیر مسلم ہے اس پر لاگو کیوں ہوگا، غیر مسلم پر شخصی قانون اس کا اپنا ہے، وہ اس کا لاگو ہوگا، کسی بھی جو ملکی قانون ہوتا ہے وہ وہاں کے جتنے شہری ہوتے ہیں ان پر لاگو ہوتا ہے۔ امریکہ میں بھی جا کے یہ دعویٰ کر دیجئے کہ میں اسلام کے مطابق اپنا چاہتی ہوں، فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔
97% مسلمان ہیں یہاں پر پاکستان میں،
بالکل یہ سیدھی بات ہے،
ہوں گے آپ ہی چاہتی ہیں کہ ریپیل نہ ہو،
ریپیل بالکل نہ ہو، جو اگر ان کو چیزیں لگتی ہیں 3 سال بیٹھے کمیشن سفارشات یہی لے آتا۔
آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو 22 اس میں دفعات ہیں اس آرڈیننس میں، ان دفعات کو جب آپ دیکھتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں، اس کو پہلی بات تو آپ کہتی ہیں ریپیل نہیں ہونا چاہیے، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا مملکت خدادادت پاکستان کے عوام کے لیے یہ آرڈیننس بھلائی کی خبر لے کر آیا ہے یا اس سے ہم اور زوال کا شکار ہو گئے؟
اگر زنا کے قانون کو ریفر کر رہے ہیں کہ جس میں 22 شکے ہیں، اس میں 22 شکوں میں شاید 4 یا 5 شکیں حد کی ہیں اور باقی ساری تعزیر ہیں۔ ایک تو پہلے آپ یہ دیکھ لیجیے کہ سب تعزیر ہے اور وہ تعزیر اسی پینل کوڈ میں سے اٹھا کے ڈال دیا گیا ہے جس کو کہ یہ سب اپوز کرتے ہیں۔ دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ ہمارے باپ دادا کیا مسلمان نہیں تھے جن کے اوپر یہی پینل کوڈ لاگو تھا؟ تیسری چیز یہ کہ یہ جو آپ اگر زنا کے قانون کی بات کر رہے ہیں، زنا کے قانون میں جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ ایڈلٹری اور ریپ کے پروف کو اور پنشمنٹ کو ایک ساتھ کر دیا گیا، ایک اس کے جو ڈیفینیشن ہے وہ صحیح ہے کہ ایڈلٹری بائی کنسنٹ ہے جیسے کہ گاندھی صاحب نے کہا، اور ریپ جو ہے بائی فورس ہے ویئر دیر از نو ول نو کنسنٹ، فراڈ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے لا کے کہہ دیا جی میں شادی کر رہا ہوں، ایکچوئل شادی نہیں ہوتی بٹ ہی ریپ سے نو آل دیٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ جب دونوں کا ایک پروف لے کے آتے ہیں تو کیا جو لڑکی گھر سے نکل رہی ہے اور جو راستے میں ریپ ہو گئی تو کیا اسے پتا تھا گھر میں سے نکلتے وقت کہ آئی ول بی ریپڈ آن دا وے، کہ وہ 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے وٹنسز کو؟ ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ کیا بقول اس قانون کے کہ مرد حضرات اس کے 4 ہوں گے گواہ، کیا وہ مرد حضرات اتنے بے شرم ہوں گے کہ وہ دیکھیں گے ایک عورت بینگ ریپڈ اور اس کو بچائیں گے نہیں، کیا ریپ ہونے دیں گے؟ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ مرد کا کہتے ہیں، عورتوں کے ہاسٹل میں کیا ہوگا؟ گھروں میں آج کل رات دن ڈاکے پڑتے ہیں جہاں عورتیں رہتی ہیں، مرد نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، دے کانٹ سٹ ایٹ ہوم، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان چوروں کو اور ان ریپس کو حد کی سزا نہیں دی جائے۔ پھر آپ ایک اور ایک چیز لے آئے کہ صاحب وٹنس کیسے ہونا چاہیے، صاحب وہ تذکیہ الشہود پہ پورا اترے نہ، تذکیہ الشہود کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو اور اس وہ گناہ کبیرہ سے دور رہا
ہوا۔
آپ کیا آج کے اس میں کوئی ایک ایسا بندہ لا سکتے ہیں جس نے جھوٹ نہ بولا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حد کے جو جرم ہے اس کو نہ پروف کرنا ہے نہ ان کو لانا ہے، تو کیا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اسلام کا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ نہ آپ کا جو وٹنس کا سٹینڈرڈ ہے وہ ہے, نہ آپ ان سزاؤں کو کر سکتے ہیں جو کہ ریپ کی اور زنا کی سزا ایک کیسے ہو سکتی ہے, قرآن میں کہیں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ قانون ایز اسما سیٹ فل آف کانٹرڈکشن ہے.
جسٹس صاحبہ, میں آپ ہی سے بات کچھ کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ آرڈیننس آیا, مارشل لا کے دور میں آیا, لیکن یہ فوجیوں نے قوانین یہ نہیں بنائے, یہ قوانین کے لیے اس ملک کے جید علماء بیٹھے. کیا انہیں نظر نہیں آئی یہ تمام سقم جتنے تھے؟
دیکھیے, جید علماء تو بعد میں ہوئے, پہلے سب سے جو دولوی صاحب ایڈوائزر ٹو دا کنگ تھے سعودی عربیہ کے, ضیاء الحق نے انہیں فون کیا کہ جی میں یہ قانون بنوانا چاہ رہا ہوں, آپ کسی کو بھیج دیں. وہ تشریف لائے یہاں پہ. جسٹس سمجھن جو آج بھی ہیں وہ ڈرافٹمن تھے اس زمانے میں, وہ کہتے ہیں دو ڈرافٹمن اور دولوی صاحب بیٹھے اور یہ قانون بنا. دولوی صاحب کو پاکستانی کلچر اور پاکستان کے لوگوں کا کیا پتا ہے کہ وہ کیا بنا رہے ہیں؟ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ سعودی عربیہ میں بیٹھے. اس کے بعد جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو علماء نے بحث کی, وہ تھے جو کہ کاؤنسل بنانے کے وقت میں بنائے گئے تھے, اور صاحب انہوں نے پاس کیا, اور اگلے دن اس میں سے ایک صاحب جنہوں نے پاس کروایا اس کو, وہ چیئرمین بن گئے اسلامک ایڈیالوجی کاؤنسل کے.
جی غم صاحب, آپ فرمائیے.
کروں آپ سے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں اور جسٹس صاحب کی خدمت میں بھی, کہ صورتحال اگر اتنی سی ہوتی کہ اس قانون کے نفاذ کے لیے مشینری ٹھیک نہیں ہے تو معاملہ اتنا سنگین نہ ہوتا. قانون اپنی ذات میں نقائص رکھتا ہے. اس قانون میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فرق نہیں تسلیم کیا گیا کہ زنا بالجبر ایک اور نوعیت کا جرم ہے اور زنا بالرضا ایک اور نوعیت کا جرم ہے. یہ قانون اس کی ایک ہی سزا بیان کرتا ہے, ایک ہی طریقے سے اس کو دیکھتا ہے. یہ ثبوت جرم کے لیے خاص طریقہ ایک پروسیجر بتاتا ہے جو بالکل خلاف عقل ہے اور خلاف اسلام ہے. یہ عورت کی شہادت کو ان جرائم میں تسلیم ہی نہیں سرے سے کرتا,
حد کے
معاملے میں تسلیم ہی نہیں کرتا. اور پھر یہ تعزیر اور حد کی فرق کی بنیاد جس چیز کو بناتا ہے وہ ثبوت کا طریقہ ہے جو عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے, اخلاقی لحاظ سے بھی بالکل غلط ہے. سنگساری کی سزا کے بارے میں بہت بحث ہو چکی, میں نے اس پر بہت لکھا ہے, جو علماء کا نقطہ نظر ہے اس کے اعتراضات کا جواب دیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا یہ چند اوباشوں کو دی تھی, شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر یہ فرق نہیں کیا گیا تھا. اس کے اوپر بڑی بحث ہو چکی, بہت سی چیزیں لکھی جا چکی ہیں. یہ قانون جیسی انٹرپریٹیشن ہمارے یہاں رائے جائے اس کو بین ہی تسلیم کرتا ہے, اس فرق کو تسلیم نہیں کرتا. یہ ایک مجرم کے حالات اور اس کے معاملات کی رعایت کے اصول کو بھی تسلیم نہیں کر رہا.
یعنی غامی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک بہت اچھی صحبت رکھنے والا, ایک بہت اچھے خاندان کا فرد اگر زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ دیکھا جائے, اور ریکارڈ
کوئی جرم بھی ہوگا تو یہ دیکھا جائے نا, جرم کی نوعیت کیا ہے, مجرم کے حالات کیا,
اس کو یہ سمجھ
مجرم کے حالات. دیکھیے, مجرم کے حالات شخصی بھی ہوتے ہیں, مجرم کے حالات سماجی بھی ہوتے ہیں. یہ جس طرح آپ کو یہ بتا رہے ہیں آسما جہانگیر صاحبہ, ہمارا سماج کس مقام پر کھڑا ہے, اس میں کس طرح کے گواہ ہیں, اس کا عدالتی نظام کس نوعیت کا ہے, اس میں جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے پس منظر میں ہماری دیہاتی معاشرے کی کیا روایات کار فرما ہوتی ہیں.
ایک آدمی چوری کرتا ہے, مجبوری کی حالت میں.
ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ قرآن مجید نے بدکاری کی سزا کے معاملے میں جو خواتین صحیح تربیت نہیں پا رہی تھیں یا مرد نہیں پا رہے تھے, ان کو کہا ہے کہ سزا نہیں دی جائے گی. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ مجرم کے حالات کی رعایت کر کے بعض حالتوں میں نصف سزا دے دی جائے. پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خود چوری کی سزا کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حالات ایسے ہیں کہ قحط کی صورت پیدا ہو گئی ہے, لوگ بہت مجبور ہو گئے ہیں, تو انہوں نے اس سزا کا نفاذ کرنے کی بجائے کبھی تنبیہ کر دی, کبھی کوئی معمولی سزا دے دی. چنانچہ میں نے جو اصول آپ کو بتایا, اس اصول کو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اس قانون میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت سے سزا دی جانی چاہیے, اس کو یہ آرڈیننس تسلیم نہیں کرتا. یہ عورت کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتا. یہ بلوغ کے معاملے میں غلط قانون سازی کے اوپر کھڑا ہے, یہ موجود ہے اس کے اندر, یہ بہت سے تضادات کا مجموعہ ہے. اس کے اندر تعزیر اور حد میں جو فرق کیے گئے وہ بالکل ٹھیک فرمایا جسٹس صاحبہ نے. آپ اس کو پڑھیے, اس میں کیا یہ گیا ہے کہ جو ہمارا پہلی سزائیں تھیں ان کو اس کے اندر لا کے شامل کر دیا گیا.
اگر حد اتارے تو وہی چیز
وہی حصہ اس کے اوپر آ جاتی ہے. تو یہ قوانین, یہ چیزیں وہ ہیں, وہ قوانین ہیں. میری گزارش, میں بات پوری کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس قانون کے ان نتائج کا ہمیں سرعام جائزہ لینا چاہیے. میرے نزدیک جب کوئی آدمی اس پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں دھکیل کر اس کو وہاں نہیں لے جانا چاہیے کہ تم قرآن سے انحراف کر رہے ہو, بلکہ اس کی بات سننی چاہیے. اور میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ظاہر ہے کہ یہ مذہبی طبقوں کی نمائندگی کرتی ہیں, یہ لوگ بھی آگے آئے اور از راہ کرم یہ دیکھیں کہ اس میں کیا نقائص اور کیا خرابیاں ہیں, اور اس کے بعد اسلامی شریعت نافذ ہونی چاہیے, پوری دنیا میں نافذ ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ امریکہ میں بھی اگر مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ اسلامی شریعت نافذ کیجیے, کیونکہ یہ عقل کے مطابق ہے, یہ فطرت کے مطابق ہے. سوال اس کا نہیں ہے, سوال اس کا ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا گیا ہے, اس میں قانون سازی کیسے کی گئی ہے. تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ محض انتظامی معاملات کی خرابی ہے. یہ قانون بجائے خود میں نے آپ سے عرض کیا کہ نقائص کا مجموعہ
ٹھیک ہے,
اور اس میں نقائص اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان سب کو دور کیا جائے گا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد رہ صرف کوئی دو چار سطر ہی جائے
گا.
ایک بات جو ہے وہ شروع ہو جائے, یہ ختم ہو جائے, یا کیا
ٹھیک ہے؟ لیکن
میں تو یہ کہتا ہوں
کیوں ان سے زبردستی ہو
گئی, وہ اپنا پورا موقف بیان کریں نا, وہ کیا کہتے ہیں, مطلب اس کو ختم
نہ, وہ مجھ سے کوئی زبردستی بات کہلوا سکیں گے نہ آپ کہلوا سکیں. میری ایک رائے ہے,
میں تو
آپ فرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن کے جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں, ان قوانین کی صحیح انٹرپریٹیشن پر گفتگو ہونی چاہیے, کھلا مباحثہ ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد آپ مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھ کر آپ لوگوں کو اس قانون کی تصحیح کر کے وہ مسودہ تیار کرنا چاہیے جس کو پھر پبلک کے سامنے آپ لائیں, اس کے نقائص, اس کی خوبیاں خرابیاں نمایاں ہوں گی, پھر اس کو پارلیمنٹ میں جا کے قانون بننا چاہیے.
بالکل, اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں, خرابیاں صاحب, صرف ایک بات میں بہت شاید اہم بات ہے, زنا بالجبر اور زنا بالرضا پہ گفتگو بھی ہوئی, آپ یہ فرما دیجئے, اس کی بلکہ وضاحت فرما دیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زنا بالجبر کے تعلق سے حضور اکرم کا کیا رویہ تھا؟
یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جسٹس صاحبہ نے آپ کو اس جانب اشارہ کیا تھا, جو مائس کا مشہور کیس سنایا
تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ آپ,
وہ بالکل قطعی ہے کہ زنا بالجبر کا کیس تھا. دیکھیے اس کی بڑی واضح صورت یہ ہے کہ آپ اس کی تمام روایات کا مطالعہ کریں, اس میں جس خاتون کے ساتھ بدکاری کی گئی, محیرہ اس کا نام ہے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بس شفقت کا ہاتھ رکھ کے واپس کر دیا. سوال یہ ہے کہ اگر وہ زنا بالرضا تھا تو دونوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ وہ زنا بالجبر کا کیس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے ذرا پہلے سزا دی ہے, اور عصر کے وقت وہ خطبہ دیا ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا, جس میں آپ نے یہ کہا کہ ہم لوگ جب غزووں کے لیے نکل جاتے تھے تو یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ, اس میں جو الفاظ ہیں میں یہاں پبلک میڈیا پر ادا نہیں کر سکتا, اس کے بڑے سخت الفاظ ہیں کہ یہاں بعض ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو اس نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے, جو عورتوں کو اکیلا دیکھتے تھے. اب اگر کوئی اس طرح کا مجرم میرے سامنے آیا تو میں اس کو اسی طرح عبرت بنا دوں گا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے الفاظ ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ زنا کے عادی مجرم, بدکار, سوسائٹی کے نظم و نسق کو خراب کرنے والے, زنا بالجبر کا ارتکاب کرنے والے, یہ کچھ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزائیں دی ہیں, اور یہ سورہ مائدہ کی آیت کے تحت دی ہیں, یعنی حرابہ کے تحت, کہ یہ نیوسنس پیدا کرنے والے لوگ ہیں. میں نے تو آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے. ہمارے یہاں تاثر یہ پھیل گیا, بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مائز نے آ کے اعتراف کیا. مسلم میں ابن عباس کی روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جو مجھے تمہارے بارے میں معلومات ہوئی ہیں کیا وہ ٹھیک ہے, تم نے اس جرم کا ارتکاب کیا؟ روایت یہ بتا رہی ہے کہ حضور کو پہلے سے اس معاملے میں معلوم تھا کہ صورتحال کیا ہے کیا نہیں ہے. خطبہ آپ نے ان الفاظ میں دیا اس کے معاملے میں, اور جس خاتون کو بلایا اس خاتون کو تو سزا ہونی چاہیے تھا نا, زنا بالرضا کا معاملہ تھا, کیونکہ قرآن آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ زادی عورت کو بھی سزا ملے گی, زانی مرد کو بھی سزا ملے گی. سوال یہ ہے کہ آپ ایک مجرم کو سزا دے رہے ہیں انتہائی سخت, اور عورت کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ کے اس کو واپس کر رہے ہیں
جس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا. جی ڈاکٹر صاحب,
بتا رہی ہے کہ زنا بالجبر کا ارتکاب ہوا.
میں جی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اصولی بات تو میرا خیال ہے اس میں ہم سب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی سزائیں نافذ ہونی چاہیے. آرڈیننس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس پہ جیسے اعتراضات ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, اس کو صحیح ہونا چاہیے.
میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہی.
چلیں آپ ٹھیک ہے, آپ اپنا ورڈنگ رکھیں, سوری میں نے آپ کو خام ہائی شامل کر لیا.
آپ یہ بتائیے کہ یہ آرڈیننس نافذ ہونا چاہیے یا اس میں بہتری آنی چاہیے؟
بہتری ضرور آنی چاہیے مگر اس کو نافذ ہونا چاہیے، اس کو ختم کر دیا،
یہاں تک تو آداب آئیں نہیں آنا چاہیے، شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ،
پی پی سی نہیں آنا چاہیے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔
محترم خواتین و حضرات، آپ نے تفصیلی گفتگو ہمارے پینل کے ہر شریک سے سماعت کی، ایک درخواست ہے آپ سے صرف، وہ یہ کہ سوال بہت مختصر ہو،
کیا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بات جو زنا کے بارے میں کی جاتی ہے یہ قرآن میں ہے؟ اور اگر قرآن میں نہیں ہے تو یہ کب اسلام میں آئی اور کس طرح سے آئی، کون لے آیا اس کو؟
یہ قرآن میں بالکل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر جب زنا بالجبر کے مجرموں کو سزا دی یا بعض اباشوں کو سزا دی، تو جیسے میں نے ابھی آپ کو اس اصول کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب آپ سزا دیتے ہیں اور ایک جج کی حیثیت سے سزا دے رہے ہوتے ہیں تو آپ مجرم کے حالات پوچھتے ہیں، اس میں آپ نے شادی کے بارے میں بھی سوال کیا ہے، اس بھی کو لوگوں نے ہی بنایا اور یہ قانون بنا دیا کہ شادی شدہ کی بنیاد پر فرق کیا جائے گا۔ زنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں مجرم کے سارے حالات پوچھے جاتے ہیں، اس کی دماغی صحت کا کیا حال ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کسی بری صحبت میں تو نہیں بیٹھ گیا، یہ کوئی الرٹ نوجوان ہے جو خراب ہو گیا ہے، یہ کوئی واقعی سنجیدہ آدمی ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، یہ شادی شدہ ہے یا نہیں شادی شدہ، تو اس سوال کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا قانون بن گیا ہے اور یہ ایک غلط انٹرپریٹیشن تھی، غلط تعبیر تھی۔
جی بیٹا، آپ کا سوال؟
میرا سوال میڈم آسمہ جہانگیر سے ہے کہ انہوں نے ایک بات یہی کہی کہ پاکستان پینل کوڈ جو صحیح ہے کہ پری پارٹیشن سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، اور پوسٹ پارٹیشن کے بعد اس میں کافی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اور ایک طرف انہوں نے یہ کہا کہ امیر اور غریب، اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں امیر اور غریب کی جو سزا ہے وہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی، جو امیر ہوگا وہ تو چلا جائے گا، غریب ہی پھنستا ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کورٹوں میں یہ حالات ہوتے رہتے ہیں کہ امیر جو ہے وہ پیسے دے کے چھوٹ گیا اور غریب بےچارا۔ اب یہاں پہ جو ہے حدود آرڈیننس کی جو یہ بات کی جا رہی ہے، اٹس اوکے کہ اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے، اس میں کچھ بیٹرمنٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ امیر اور غریب کا اس میں جو آپ نے کیا، پلیز ذرا اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں۔
ہاں میں بالکل آپ کو الیبوریٹ کرتی ہوں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ سب سے بہترین قانون ہے، میں نے یہ کہا کہ جب اس کو آپ رپیل کریں گے تو ظاہر ہے واپس آپ کو پاکستان پینل کوڈ پہ جانا پڑے گا، کیونکہ خلا نہیں ہو سکتا، اور اس میں آپ کو جیسے پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے تب سے لے کے اب تک بے شمار ترامیم آئی ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ میں کم از کم یہ نہیں لکھا ہوا اور یہ نہیں ایک تفریق کی گئی کہ اگر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں بار بار معذرت کرتی ہوں کہ رپیٹ کر رہی ہوں، کہ اگر آپ امبیزلمنٹ کریں کروڑوں روپے کی تو آپ کو چوری کی سزا حدود میں نہیں، حد نہیں لگے گی، وہاں پاکستان پینل کوڈ میں نہیں لکھا گیا جو کہ اس قانون میں یہ موجود ہے۔ سو میں اس لیے آپ کو جو تفریح ہے جو قانون کے اندر ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، تو آپ اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ پاکستان پینل کوڈ میں ایسی کوئی بات ہے تو میں آپ کی بات مانوں۔ دوسری بات، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں جو پسا ہوا انسان ہے، جو غریب ہے، وہ زیادہ پسے گا اور زیادہ قانون کی شک میں آئے گا، مگر اگر قانون بھی ٹیڑھا بنا ہو تو زیادہ ڈس ایڈوانٹیج جو ہیں وہ اس کی زد میں آتے ہیں۔ ایک اچھے، ایک صحیح قانون میں بھی آئیں گے، مگر جہاں پہ قانون کی شکل بگاڑ دی گئی ہو وہاں پہ زیادہ آئیں گے۔ اسی لیے یہاں پہ جو حدود آرڈیننس میں عورتوں کے لیے تعزیر کے اندر، اور میں تعزیر کی بات کر رہی ہوں، جو سزا ہے زنا کی، کیونکہ قانون گڑبڑ ہے، کیونکہ ایک پروسیجر گڑبڑ ہے، تو اسی لیے آپ ان کی شکلیں دیکھیں عورتوں کی، 99.9% وہ عورتیں جو ہیں وہ غریب طبقوں سے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو وکیل نہیں ملتے، جو کہ بیل نہیں دے سکتی ہیں۔
ٹھیک، نیکسٹ کوسچن۔
غامدی صاحب سے میرا یہ کوسچن ہے کہ جب ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب اس بات پر متفق ہیں اور سارے بڑے بڑے علماء اور اماموں کا یہ اجماع ہے کہ غیر شادی شدہ جب زنا کرے گا تو اس کو جو ہے سوکوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا، تو یہ کیسے ان سارے علماء اور اماموں کی رائے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ یہ پوری اجماع ہے، یہ متفقہ اجماع ہے؟
ٹھیک جی غامدی صاحب، چاروں ائمہ۔
ابھی یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کیا چیز ہے، وہ اللہ اللہ کے رسول کے حکم کا نام ہے۔ ہمارے ائمہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، انہوں نے اسلامی قانون کی تعبیر تشریح کی ہے،
اس تعبیر اور تشریح میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اسے دور ہونا چاہیے. یہ تو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے بعد بعض دوسرے لوگوں کو بھی پیغمبر کا درجہ دینا ہے. وہ انسان تھے, انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اور ہمارے قانون کے بارے میں بہت سی اعلیٰ درجے کی تصنیفات پیچھے چھوڑی ہیں, بہت اعلیٰ علمی کام چھوڑا ہے, اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے اس کے اوپر جو تنقیدیں کی ہیں وہ چھپی ہوئی موجود ہیں, آپ اس کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ ان تنقیدوں میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے. امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام ابن حنبل سب ہمارے ائمہ ہیں, لیکن یہ سب کے ساتھ انسان ہیں, ان میں سے پیغمبر کوئی بھی نہیں تھا. اگر کسی معاملے میں یہ اتفاق کر کے بھی ایک انٹرپریٹیشن پیش کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہے یا نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. انسانی سطح پر غلطیاں ہو سکتی ہیں, یہی اصل میں وہ رویہ ہے جس رویے نے اس دور میں بھی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی. جب آپ اصول بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا نام اسلام ہے, محمد الرسول اللہ کی بات کا نام اسلام ہے, اس کے بعد یہ آگے کی چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اس کو ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے, اس کا مطالعہ کریں گے, ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے, بات معقول ہوگی قبول کریں گے, معقول نہیں ہوگی تو نہیں قبول کریں گے. اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر معقول نہ ہو تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانا جائے گا, کسی کی انٹرپریٹیشن کو یہ حیثیت نہیں دی جا سکتی.
گویا جو ہمارے چاروں ائمہ ہیں ان کی فقہی تعبیر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟
جی چاروں ائمہ کیا, 12,000 ائمہ ہیں, ان کی تعبیر سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ وہ سب کے سب انسان ہیں. جس کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے. خود امام مالک نے یہ بات کہہ دی تھی اسی زمانے میں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, صرف یہ وہ ہستی ہے جو اس قبر میں مدفون ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا, باقی ہر انسان سے اختلاف کیا جائے گا. اور ہمارے یہ ائمہ تو خود یہ کہتے تھے کہ ہماری بات کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھو, سنت کی روشنی میں دیکھو, عقل عام کی روشنی میں دیکھو, اگر قرآن و سنت کے موافق ہو تو قبول کرو, اگر ایسا نہ ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو. یہ خود امام ابو حنیفہ کا قول. یہی ہماری وہ بدقسمتی ہے جو اخلاقی انحطاط اور سیاسی زوال کے زمانے میں ہمارے اندر پر آئی ہے کہ ہم اب ان چیزوں کو بھی دین بنا کے بیٹھ گئے. یہ انسانی کام ہے. میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ علامہ اقبال نے جو سوال اٹھایا تھا وہ یہی سوال تھا کہ ہم اب ایک مملکت بنانے جا رہے ہیں, اس مملکت میں ہم کو شریعت نافذ کرنی ہے, شریعت کی فقہی تعبیر کے اوپر کوئی 1,000 سال گزر چکے ہیں, وہ ایک مخصوص تمدن میں کی گئی تھی, اس کے مخصوص پس منظر اور حالات تھے, اس میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں, ان پر دوبارہ غور ہونا چاہیے. ہم نے ان کی کتاب اٹھا کے ایک طرف رکھی, علامہ اقبال کا دن مانے کا اہتمام کر لیا, اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے, کوئی کھولے تو یہ حال ہوتا ہے.
ٹھیک, اچھا جو 100 کوڑے
فلاں سے اختلاف کیوں کرتے ہو, فلاں سے اختلاف کیوں کرتے ہو, اختلاف صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے نہیں کیا جا سکتا, باقی ہر شخص سے اختلاف ہوگا اور دلائل کی بنیاد پر کیا جائے گا. اور اگر ان کی بات معقول ہے تو آپ ان کی دلیل پیش کیجئے.
ٹھیک,
سوسائٹی قبول کر لے.
تو امام ابو حنیفہ نے 100 کوڑوں اور سنساری پر اپنا فیصلہ یہ سنایا کہ یہ ہونا چاہیے,
یہ بھی افسانہ ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کی تفصیل بھی سن لیجئے.
اچھا یہ بھی افسانہ ہے.
اس سزا کے معاملے میں اتنے اختلافات ہیں جس کی گواہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے, انہوں نے ایک فقہی اصطلاح استعمال کی, محسن اور غیر محسن, اور محسن کے لیے 5 شرائط بیان کی ہیں. اسی طرح بعض دوسرے ائمہ اس معاملے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اسحاق بن راہوے اور ابن حزم اور بعض دوسرے علماء جو ہیں وہ سنساری نہیں بلکہ 100 کوڑے مارنے کے بعد سنساری کی سزا کہتے ہیں. اس میں بہت سے اختلافات پہلے سے موجود ہیں. یہ بات بھی اصل میں ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے, یعنی انہوں نے ایک قانون کو انٹرپریٹ کیا ہے, اس کے اندر بے پناہ اختلافات ہیں. ان اختلافات میں کسی کی بات صحیح ہو سکتی ہے, کسی کی غلط ہو سکتی ہے. ان کو اگر ان جزیات میں اختلاف کرنے کا حق تھا تو ہم کو کیوں حق نہیں؟ ہم کو بھی حق حاصل.
بالکل,
ہم بھی دلیل کی بنیاد پر اختلاف کریں گے, غلطی ہوگی تو واضح کریں گے, ادب کے ساتھ کہیں گے کہ جناب آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی.
بہت شکریہ جابر غامدی صاحب. محترم ناظرین, حدود آرڈیننس اس موضوع پر آپ نے پچھلے ہفتے بھی ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا, اس ہفتے بھی ہم نے بات کی حدود آرڈیننس پر. خواتین حضرات, ہمارا مقصد, ہماری خواہش اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مکالمے کی وہ روایت, وہ ریت جو ہمارے ماضی کا حصہ تھی وہ اب حال سے جڑ جائے. گفتگو جب تک نہیں ہوگی, مکالمہ جب تک نہیں ہوگا, ہم مسائل کے حل تک نہیں پہنچ پائیں گے. الف اسی سمت سفر کر رہا ہے, وہی سیڑھی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سفر دور تک جائے. کسی کی دلازاری مقصود نہیں, مسئلہ صرف یہ کہ امت مسلمہ, پاکستان میں رہنے والا ہر شخص اپنے ذہن میں کسی بھی گراہ کو نہ رکھے اور ترقی کی جانب سفر کرے. خواتین و حضرات, میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں محترم جاوید احمد غامدی صاحب, محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ, محترمہ ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ, محترمہ جسٹس ماجد رضوی صاحبہ، آپ سب کا دلی شکر گزار، آپ تشریف لائے، آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔